عبرت حاصل کرو. افلم یسیروا فی الارض، کیا تم نے زمین میں سیر نہیں کی، کیا تم زمین میں چلے پھرے نہیں. افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں. اب یہاں پہ اللہ رب العزت جو ہیں قوموں کی بربادی کی تصویر کھینچنے کے بعد، یہ قوموں کی بربادی کی تصویر ہی تو ہے، فاہیا خاویت علی عروشہا و بئر معطلہ و قصر مشید. واقعی یہ آیت 45، ویسے تو قرآن کی ہر آیت ایک معجزہ ہے، آیات بینات، یہ آیت بڑا خوبصورت معجزہ ہے. قوموں کا عروج و زوال، اس کو نہ ایک آیت میں سمیٹ کر رکھ دیا. قوموں کی تباہی، ان کی بربادی کی بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے تصویر جو ہے وہ یہاں پہ کھینچی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو بڑے عقل مند لوگ ہیں، جو دل والے ہیں، جو آنکھوں والے ہیں، جو بڑے سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، جو حقیقت کا بڑا مشاہدہ کرنے والے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، کیا تم نے زمین میں کبھی سیر نہیں کی، تم نے سیاحت نہیں کی، تم کبھی چلے پھرے نہیں. فتکون لہم قلوب یاکلون بہا، پس ہوتے ان کے دل کہ وہ اس سے سمجھتے، او اذان یسمعون بہا، اور ہوتے ان کے کان سننے والے، ان سے وہ سنتے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہاں دل کی بات کریں، کہاں کان کی بات کریں، دل اور کان، دل سمجھیں اور کان سنیں. اصل بات تو یہ ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعم القلوب، مگر دل اندھے ہو جاتے ہیں. کون سے دلوں کی بات کرتے ہیں؟ اللتی فی الصدور، جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں. اصل میں یہاں پہ اللہ رب العزت جو ہیں کیا بتا رہے ہیں کہ غور و فکر کا منبع جو ہے وہ دماغ ہے یا دل ہے نا. تو بستیوں کے انجام سے لوگوں نے عبرت حاصل کیوں نہ کی؟ تو یہ باتیں سوچنے کے لیے تو دیدہ بینا ہونی چاہیے تھی نا. تو لوگوں کے پاس دیدہ بینا ہی نہیں ہے. آنکھیں تو سب کے پاس ہیں نا، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، ہے نا. آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بینائی کی ضرورت نہیں ہوتی، دل کی بینائی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو یہ بات پتا ہے نا کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سورج کی روشنی میں اگر کوئی اپنی آنکھیں بند کر لے تو پھر، یعنی اس کا مطلب ہے کہ سورج تو سب کو روشنی دے رہا ہے، لیکن اگر کوئی آنکھیں ہی بند کر لے، اندھا ہو جائے، تو پھر سورج کی روشنی اس کو فائدہ تو نہیں دے سکتی. اگر اپنے گھر کی کھڑکیاں، دروازے، روشن دان ہی کوئی بند کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا سورج لے کر مبعوث کیے گئے اور کافروں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں. وہ راستہ بدل لیتے تھے، وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، وہ گلیوں میں آپ کو دیکھتے تو رخ بدل لیتے تھے، ہے نا. پیچھے آپ نے ساری وہ کیفیتیں پڑھی ہیں کہ کس طرح سے جو تھے وہ پہلو تے ہی کرتے تھے تولا، اور کس طرح ہر دور میں کفر نے ایسا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کانوں کے اندر سننے کی صلاحیت، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا، لیکن افسوس کہ دل سمجھنے والے اور کان سننے والے تو اس وقت ہوتے جب آنکھوں کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں کے اندر شعور ہوتا. یہاں پہ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر عقل، فہم، فکر اور سوچ کو دل کہا ہے. دل کیا ہے؟ جذبات کا مجموعہ، ہمدردی، محبت، رحم، اخوت، اس کا مجموعہ دل ہے نا. اور عقل کیا ہے؟ کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جو کودے تھے عقل سے کام لیا تھا کہ دل سے؟ دل سے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام میں. اور مکہ کے جو مسلمان تھے، جو مہاجر تھے، جو صحابہ تھے، انہوں نے تو دل دے دیے تھے نا. پھر وہ سوچتے نہیں تھے عقل سے کہ ہجرت کریں گے تو زندگی بھر کی کمائی ختم. پھر وہ عقل سے یہ نہیں سوچتے تھے کہ اسلام قبول کریں گے تو گھر والوں کو گھر خدا حافظ کہنا پڑے گا، ہے نا. پھر وہ یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ رسول اللہ کا ساتھ دینا کتنا مشکل ہے، ہے نا. دنیا نے صدا سمجھا دیوانے کو فرزانہ، فرزانہ حقیقت میں جو سب میں تھا دیوانہ. دنیا جو ہے وہ اسی کو عقل مند سمجھتی ہے جو کہ اس کی نظروں میں عقل مند ہوتا ہے. تو عقل مند اصل میں وہ ہوتا ہے جس کو دنیا بیوقوف سمجھتی ہے. فرزانہ حقیقت میں جو سب میں تھا دیوانہ، ہے نا. تو اصل بات یہی ہے کہ یہاں پہ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، آیت 46. اور آپ نے سورۃ البقرہ میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ دل جو ہیں وہ بہنے لگتے ہیں، اور کوئی دل جو ہے دل سخت ہو جاتے ہیں پتھروں سے بھی سخت، ہے نا. اور کچھ دل جو ہیں ان سے تھوڑا پانی نکلتا ہے، کچھ سے زیادہ چشمے نکل آتے ہیں، الانہار. تو یہ جو دل ہے نا، دلوں کا بدلنا اور سوچ، خیالات اور جذبات، یہ سب جو ہیں ہم اللہ کو دے دیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں. اور یہ تب انسان جو ہے وہ اللہ کو دیتا ہے جب اللہ سے جو ہے وہ سچی محبت کرتا ہے. تو آیت 46 کا عنوان کیا ہے کہ غور و فکر کا منبع دل ہے، دماغ نہیں ہے. اور اس کا عنوان ہے کہ لوگ دل کے جب اندھے ہو گئے تو ہدایت کیسے حاصل کرتے، اور تباہ شدہ قوموں سے جو ہے وہ عبرت کیسے حاصل کرتے. دل بینا بکر خدا سے طلب، دل بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، ہے نا. اور یہ جو کائنات میں گھومنا پھرنا اور چلنا پھرنا یہ عبرت کے لیے ہے، ہے نا. چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہاراں ہے، پات ہرے ہیں، پھول کھلے ہیں، کم کم باد و باراں ہے. یہی جی میں آئی کہ گھر سے نکل، ٹہلتا ٹہلتا ذرا باغ چل. تو جب گھر سے نکلے اور باربیکیو کریں اور یہ نیاگرا فال جائیں اور پھر مری جائیں اور سوات میں جائیں اور کہیں بھی جو اچھے اچھے نظارے ہیں، جو بڑے خوبصورت ہیں، تو پھر کیا کریں؟ پھر جو ہے وہ اللہ کو پالیں. میں پھول کو دیکھ کر خالق کے، میں گل کو دیکھ کر خالق کے گل کی سوچتا ہوں. گل کو دیکھتے رہنا تو کوئی بات نہیں. پھر فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں. اب بار بار اہل مکہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ فَيَسْتَعْجِلُونَكَ، یہ آپ سے مانگتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں اجلت کا. اجلت کس چیز کی؟ بالعذابی، عذاب کی. کیسی بدقسمت قوم تھی اور کیسے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو عذاب کا مطالبہ کریں. یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ جو ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ظالم قوم پر عذاب آنے میں دیر کیوں کرتا ہے؟ وہ قوم تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی، ہے نا. عذاب تو آ کر رہے گا. کیوں؟ ولن یخلف اللہ وعدہ، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عذاب اس قوم پر نہیں آتا، تو قوموں، ہر قوم کی نا ایک عمر ہے، ہر قوم کی طبعی عمر ہے جو کچھ ہزار سال ہوتی ہے. اور اگر انسان جلد بھی عذاب کا مطالبہ کرے تو اللہ کا قانون تدریج و امحال، جو مہلت کا قانون ہے نا، اس کے مطابق جو عذاب ہے نہ اس میں دیر ہو سکتی ہے اور نہ عذاب میں جو ہے وہ جلدی ہو سکتی ہے. کیونکہ ایک انسان کا مطالبہ ہے کہ جلدی عذاب آئے، اور جو ہے وہ قوم کو کہا جائے کہ تم پہ جلدی عذاب آئے گا، اور وہ کہے کہ پھر آیا کیوں نہیں، آپ نے تو کہا تھا عذاب آئے گا. تو خدائی دنوں کے پیمانے انسانی دنوں کے پیمانوں سے مختلف ہیں، یہ بات بھی آپ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، اللہ کے معاملات کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ زور نہیں لگانا چاہیے، مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے تولنے کے ماپنے کے اوزان مختلف ہیں. ہماری صدیاں گزر جاتی ہیں تو اللہ کے ہاں وہ منٹوں اور گھنٹوں کی بات ہوتی ہے، ہے نا. اور جیسے سورۃ المعارج آیت 4 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور جبرائیل اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال کے جو ہے وہ برابر ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ انسان کے 50,000 سال اور اللہ تعالی کا ایک دن، ہے نا. اور پہلے مکہ مطالبہ کرتے تھے نا کہ عذاب کیوں نہیں آتا، جلدی عذاب بھیجے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آیت 6 میں سورۃ المعارج، انہم یرونہ بعیدا، بے شک یہ عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں، ونراہ قریبا، اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو ناممکن لگ رہا ہے، دور لگ رہا ہے، اللہ کے ہاں تو یہ بڑا قریب ہے. اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ جو ہے وہ کہتے ہیں، کلو ما ہوا آت انفا ہوا قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہے نا. اللہ تعالیٰ کا حساب اور انسان کا حساب، اس کا بڑا جو ہے وہ فرق ہے. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارے ہاں کا ایک دن، بلکہ کیا ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ، تمہارے رب کے ہاں کا ایک دن، یومن ہے نا، تمہارے رب کے ہاں کا ایک دن، کا الف سنتن، 1,000 سال کے برابر ہے، مما تعدون، جو تم گنتے ہو. سمجھ آ گئی یہ بات ہے. اور اسی طرح وَقَيِّ مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے مہلت دی، ان بستیوں کو ہم نے وقت دیا، ہم نے سنبھلنے کا، اپنے عملوں کو بدلنے کا، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو موقع دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، واہ ظالمتن، مگر وہ ظالم تھی، وہ ظلم کرتی رہی، وہ اللہ کی نافرمانی کرتی رہی، وہ گناہ کرتی رہی، انہوں نے مہلت سے فائدہ ہی نہ اٹھایا. کیا کیا، کفر کیا، شرک کیا، کفران نعمت کیا. تو پھر ہم نے کیا کیا، ثم اخذتھا، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، ایسا دبوچا کہ پھر ان کو کوئی چھڑانے والا نہ تھا، اور ہم کیوں نہ پکڑتے، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھاگ کر جائیں گے کہاں، ان سب کو تو میرے پاس آنا ہے نا. اور عذاب کی شکل میں اور تباہ و برباد ہو کر دنیا سے چلے جائیں، یا موت، موت ان کو آ جائے گناہ کرتے کرتے، ہر صورت میں آنا تو میری ہی طرف ہے. یہ جو لفظ ہے نا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اس کے معنی یہ ہیں کہ تم مت جو ہے وہ زیادتیاں کرو، مت کفر کرو، مت شرک کرو، یہ مت بھولو کہ ہر ایک کا سابقہ مجھے سے پڑنا ہے، تمہارے شریک، تمہارے معبود، تم گناہ کرنے والے، جو بھی زیادتیاں کرنے والے ہیں وہ بھاگ کر جائیں گے کہاں. اللہ کی ڈھیل سے بے فکرے نہ ہوں. قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرض منصبی ہے اس کو سامنے لایا جا رہا ہے. رسول اللہ کی اصل ذمہ داری جو ہے نا وہ یہ بتائی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ذمہ داری اور اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت کی قوم کا رسول کے ساتھ معاملہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا تو اس کی کیا وجہ تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل یا ایہا الناس، قل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، کیا کہیے؟ یا ایوہ الناس اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، کہ بے شک میں تمہارے لیے نذیر مبین ہوں. نذیر جو ہے نون زال را سے ہے اور ڈرانے والے کو کہتے ہیں، اور یہ ڈرانا محبت اور شفقت کے ساتھ ڈرانا ہے، ڈاکو کا ڈرانا نہیں. عربوں کے ہاں کیا رواج تھا، ان کا یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی قبیلہ یا قافلہ کہیں راستے میں ڈیرا ڈالتا تو وہ یہ کرتے تھے کہ قافلے اور قبیلے والے سفر کر کے رکتے تھے نا، تو باقی تو آرام کر رہے ہوتے تھے، لیکن اونچی جگہ پر وہ اپنا ایک نگران پہرے دار بٹھا دیتے تھے. اگر کہیں سے اس کو خطرہ محسوس ہوتا تو ان کو بتانے کی کوشش کرتا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ جو نگران تھا نا اپنے کپڑے اتار لیتا، اور اس نگران کو کہتے تھے نذیر اریاں. تو کپڑے اتار لینا اس بات کی نشانی تھی کہ قوم پر بہت بڑی مصیبت آ رہی ہے، اس بستی پر بہت سخت مصیبت جو ہے وہ آ گئی ہے نا. تو پھر کیا کرتے تھے، نذیر اریاں کو دیکھ کر وہ قبیلے والے مرد عورتیں اٹھ کر تلواریں اٹھا کر جو تھے نا وہ مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. تو نذیر اریاں کی تعبیر ناشائستہ تھی، نامہذب تھی، پسندیدہ نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے نذیر اریاں کی بجائے پیغمبر کو جب بھیجا تو کہا کہ میں نے نذیر مبین بنا کر بھیجا. مبین آپ پہلے پڑھ چکی ہیں، لازم بھی ہے متعدی بھی ہے، ڈرنے والا ڈرانے والا. اور کس چیز سے ڈرانا ہے لوگوں کو؟ ڈرانا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے قیامت کا خطرہ. فالذین آمنوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائیں گے تو وہی بچیں گے نا اللہ کی پکڑ سے. انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے ایک نذیر مبین کے سوا اور کچھ بھی نہیں. تو رسول اللہ کی ذمہ داری نذیر مبین کی ہے. اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات کیا ہے کہ رسول اللہ کا کام تو لوگوں کو ڈرانا ہے، بچانا رسول اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کو مسلمان بنانا رسول اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر رسول اللہ کے ڈرانے پر وہ لوگ سنبھلتے نہیں ہیں تو نتائج کی ذمہ داری ان کی اپنی ہے نا، پھر وہ خود دیکھ لیں گے انجام کیا ہوگا. اور دوسری بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ کیوں افسردہ ہوتے ہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے، باقی نفسہ کا ہے نا، اپنے آپ کو ذبح ہی کر لیں گے اگر یہ ایمان نہیں لاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اداس ہوتے تھے، بڑے افسردہ ہوتے تھے، بڑے بے چین ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو بس آپ کا کام ڈرانا ہے، لستا علیکم بمسیطر. قرآن میں اور جگہ آتا ہے نا کہ آپ ان پر کوئی دروغہ نہیں ہے، پولیس مین نہیں ہے. آج کے دور میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ نذیر مبین کی بجائے خدا بننا چاہتے ہیں، خدا کی خدائی کو ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، اور ڈنڈے کے زور پر اور سختی کے ساتھ اور اپنی باؤنڈریز کو کراس کر کے وہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ دنیا کو بدل دینا. تو اصل بات کیا ہے، نہ تو بالکل چھوڑ دینا چاہیے اور نہ ہی لمٹ کراس کر جانی چاہیے. تو محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ نذیر مبین کا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، اور وہ بھی کیسے، نرمی کے ساتھ. قولن لینا، نذیر مبین ہمیشہ نرم بات کرتا ہے. طائف کا میدان ہے لیکن رسول اللہ نے بدعا نہیں کی اس قوم کے لیے، ہے نا. اور نذیر مبین کیا کرتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، سورۃ نحل کے آخر میں ہے یہ آیتیں. تو جب وہ نذیر مبین بن جاتا ہے تو وہ خوشخبری کیا دیتا ہے، وہ کون سی دنیا کی کہانیاں سناتا ہے، وہ کون سی دنیا کے راگ اور گیت جو ہے نا وہ الاپتا ہے. فالذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے یقین کر لیا اللہ پر، آخرت پر، غیب پر، فرشتوں پر، قرآن پر، نبی کے نبی ہونے پر، وعملوا الصالحات، اور پھر نیک عمل کریں گے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، تو ان کے لیے ہے مغفرت اور عزت کی روزی. تو آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ نذیر مبین یہ کام کرتا ہے. وہ کیا کام کرتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ اہل ایمان کو عمل صالح کرنے کے نتیجے میں، ایمان لانے کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے بخشش کا انعام ملنے والا ہے اور عزت کی روزی. تو مغفرت سے مراد کیا ہے کہ قصور، گناہ، لغزشیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ہے نا، ان سے چشم پوشی کرے گا. اور رزق ان کریم جو ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو عمدہ رزق دیا جائے گا، رزق ان کریم بڑا اچھا، بڑا کرم والا، بڑا عزت والا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو عزت کے ساتھ بٹھایا جائے گا، یعنی مغفرت کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جنت، اور جنت کے اندر تمام نعمتیں، اور نعمتوں کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا یہاں پہ، رزق ان کریم. کریم جو ہے بڑی اس کے اندر وسعت ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی بہترین نعمتیں، بہترین رزق، پھول پھل میوے، عمدہ عمدہ نعمتیں، اور اللہ کا دیدار بھی وہاں پہ نصیب ہوگا. فَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا، رہے وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں. کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ مُعَاجِزِينَ، آیتوں کے ساتھ معاجزہ کرنے کی، ہے نا. ایک ہوتا ہے محاصرہ، ہے نا، اور یہاں پہ کیا ہے، معاجزہ. معاجزہ کے معنی میں یہ ہے کہ مسابقت، کسی کو شکست دینے کے لیے مسابقت کی جائے. اب یہاں پہ اشارہ جو ہے، یہ سعو اور والذین کون لوگ ہیں؟ والذین کون ہیں؟ اہل مکہ، کافر جنہوں نے کفر کیا، جو خوان آپ نے پڑھا تھا، کفار آپ نے پڑھا تھا، وہ ہیں. اور وہ صحیح کیا کرتے تھے؟ وہ کیا صحیح کرتے تھے مکہ کی گلیوں میں؟ وہ کہتے تھے قرآن جو ہے یہ جادو ہے، رسول اللہ کیا ہے؟ جادوگر. قرآن کیا ہے؟ شاعری. رسول اللہ کیا ہے؟ شاعر. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، کاہن، مجنو، دیوانہ، اور بڑے بڑے الزامات وہ مسلمانوں پہ لگاتے تھے. والذین سعوا فی آیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات میں کوشش کی. کیا کوشش کی؟ معاجزینا، آیتوں کو شکست دینے کے لیے انہوں نے بھاگ دوڑ کی. تو یہاں اشارہ کفار کی بھاگ دوڑ کی طرف ہے، جو وہ اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے کرتے تھے. اسلام لے کر کون آئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ کو نیچا دکھانے کے لیے، مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرتے تھے. تو معاجزین یعنی خوب کوششیں کرتے تھے، یہ نہیں کہ تھوڑی بہت، بلکہ کبھی تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں کتنا ستایا. شیب ابی طالب کو ہی آپ دیکھ لیجئے، پھر ہجرتیں دیکھ لیں حبشہ کی طرف، پھر مدینہ کی طرف ہجرت، ساری آپ ان نعمتوں کا، ان چیزوں کا جائزہ لیتی چلی جائیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے میں تیزی کی ہے، مسابقت کی ہے، آگے بڑھے ہیں. اولئک اصحاب الجحیم، یہ ہیں جہنم والے لوگ. جہیم جلنے کا عذاب، اور شیر کو بھی کہتے ہیں نا، شیر کا گھورنا. آپ پڑھ چکی ہیں جیم ہا میم. تو ان کو یہ سخت سزا ملے گی، یعنی مغفرت و رزق کریم کی بجائے انہیں کیا ملے گا؟ اصحاب الجحیم، جہنم کے ساتھی ہیں، ان کے یار ہیں، جلنے کا ساتھ ہے ان کا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول. اس کا ایک اور ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا، ولا نبیین، اور نہ ہی کوئی نبی، یعنی آپ سے پہلے جو رسول اور نبی بھی ہم نے بھیجا، الا مگر. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول بھی اور نبی بھیجا، تو اس کے ساتھ مگر کیا معاملہ پیش آیا؟ اذا تمنا، جب اس نے تمنا کی، الک الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان اس کی تمنا میں داخل ہو گیا، اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا. تو اس حصے کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو نبی اور رسول کی تمنا کیا تھی اور شیطان اس کی تمنا میں کیسے جو ہے وہ داخل ہو گیا. تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تمنا کے معنی کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ تاکہ پھر بات کی صحیح جو روح ہے آیت کی صحیح جو اس کے معنی ہیں وہ سمجھ میں آ سکے. تو مفسرین جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تمنا میم نون یا اس کا روٹ ہے, اور یہ جو لفظ ہے تمنا کا آپ دیکھیں کہ یہ لفظ جو ہے قرآن میں اس کے مختلف سیگے 7-8 جگہوں پر آئے ہیں اور اسی مادے سے آئے ہیں, ہے نا, اسی مادے سے آئے ہیں. اور یہ جو جیسے یہاں پہ امنیتیں ہی ہے نا, تو امنیہ یہ واحد ہے, امانی اس کی جمع ہے, اور امنیتہ کا لفظ جمع اور واحد کی مختلف صورتوں میں 7-8 جگہ پر آیا ہے. ہر جگہ ہر شکل میں لفظ کی اصل روح موجود ہے, اور اصل روح اردو میں اگر آپ سمجھے تو کیا ہے, کسی چیز کی خواہش کرنا, تمنا. اردو میں بھی کہتے ہیں کہ اس کی بڑی تمنا تھی کہ یہ ہو جاتا, میری بڑی تمنا ہے کہ یہ ہو جائے, ارمان کرنا, حوصلہ کرنا, کسی مقصد کے لیے اپیل کرنا. اسی طرح امنیہ جو ہے, یعنی تمنا سے ہٹ کر پھر امنیہ کے جو معنی ہے خواہش, ارمان, تمنا, حوصلہ اور اپیل کے ہیں. تو اب آپ دیکھیے, اور اگر آپ اس کو بالکل سادہ اس میں دیکھیں تو لوگ یہ کہتے ہیں عربی میں یہ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے, ایک تو تمنا خواہش آرزو کے معنی میں, اور دوسرے اس کے معنی تلاوت کے بھی ہے, کسی چیز کو پڑھنا تلاوت کے بھی ہیں. اچھا, اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی نے جب تمنا کی تو شیطان اس کی تمنا کے اندر چلا گیا, القى الشیطان فی امنیته, تو شیطان اس کی تمنا میں داخل ہو گیا. تو وہ نبی کی تمنا یا اس کا جو ارمان یا حوصلہ یا مقصد یا ارادہ کیا تھا جس میں شیطان چلا گیا؟ ایک تو پھر لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جب نبی یا رسول کوئی بات بیان کرتا, اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا, تمنا کا ترجمہ تلاوت ہی تو کرتے ہیں نا, تلاوت کرتا, شیطان اس بیان کی ہوئی بات یا آیت میں طرح طرح کے شبہات ڈال دیتا. اور شیطان یہاں پہ نا جنس کے طور پر آیا ہے, اسم جنس کے طور پر, مذکر, مونس, واحد, جمع, اور انسان اور جن ہر طرح کے لوگ اس میں شامل ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. تو نبی نے دعوت کو پیش کیا, یا نبی نے آیتوں کو پیش کیا, یا نبی نے کوئی اپنی بات کو پیش کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ نبی رسول جو ہے وہ کون ہے, وہ اللہ کا امبیسیڈر ہے, اللہ کا سفیر ہے. اب وہ بات کر رہا ہے تو اللہ کا پیغام دے رہا ہے نا, تو شیطان نے کیا کیا, تو اس میں گھس گیا, یعنی اس میں شبہات ڈال دیے. اس کو آپ مثال سے سمجھیں, مثلا نبی نے یہ آیت پڑھی کہ حرمت علیکم المیتا, کہ تم پر میتا حرام کر دیا گیا. شیطان نے کیا شبہ ڈالا کہ دیکھو اپنا مارا ہوا تو حلال اور اللہ کا مارا ہوا حرام کہتے ہیں. اب پڑھ چکی پیچھے یہ ہے نا, کہ وہ کیا کہتے تھے جب یہ ہوا کہ حرمت علیکم المیتا تھا, کہ تم پر میتا حرام, مردار حرام کر دیا گیا, تو کیا انہوں نے اعتراض کیا تھا کافروں نے, مشرکوں نے, منافقوں نے, کہ دیکھو جی جو خود بخود مر جائے, اللہ اس کو مار دے وہ تو ہو حرام, اور یہ خود ذبح کریں خود مارے وہ ہو جائے حلال. شبہ لوگوں کے دل میں ڈل گیا نا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا, انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, بے شک تم اور تم جن کی پوجا کرتے ہو, جو اللہ کے سوا تم جس کی پوجا کرتے ہو, وہ سب جہنم میں جائیں گے, جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو اس میں جو ہے ما تعبدون من دون اللہ, کہ اللہ کے سوا جس کی پوجا کی جاتی ہے, تو انہوں نے اس بات کا کیا جو ہے وہ مطلب لیا. شیطان کیسے گھسا, شیطان نے کہا دیکھے بھائی حضرت مسیح, حضرت عزیر, وہ بھی تو اللہ کے پیغمبر ہے نا, اس کا مطلب وہ بھی جہنم میں جائیں گے, اور ملائکہ جس کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے, کہنے لگے یہ بھی جہنم میں جائیں گے. سمجھ آگی بات کی؟ نمبر ٹو مثال میں نے آپ کو دی ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ نمبر تھری مثال, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا, کلمت القاها الی مریم وروح منہ, یہ ایک کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا, روح منہ اور اس کی روح ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ کی روح ہے جو مریم علیہ السلام کی طرف ڈالی گئی, تو انہوں نے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسیح جو تھے, مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے اور الوہیت اس سے ثابت ہوتی ہے. سمجھ آ گئی؟ صاف اور واضح آیتوں میں انہوں نے جو ہے وہ شک اور شبہات جو تھے, وہ شکوک اور شبہات کی فصل جو ہے وہ لگانی شروع کر دی. تو اسی طرح جو ہے وہ اور بھی محکم آیات جس میں شیطانی وسوسے جو ہیں وہ داخل کر دیے جائیں. تو تمنا کی کا اگر اس کا ترجمہ تمنا سے مراد تلاوت لیا جائے تو پھر اس کے جو ہے وہ یہ معنی جو ہیں وہ مراد جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ شیطانی جو وسواس ہوتے ہیں اور جو شیطانی شبہات ہوتے ہیں تو اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے نا. اور شکوک کون لوگ پیدا کرتے ہیں؟ یہ شیطان ہے کون؟ منافق. وہ بھی منافق خود عمل نہیں کرنا چاہتا نا, تو ایسی باتیں لالا کر رکھتا چلا جاتا ہے. اور کبھی چاند کا مسئلہ تو کبھی یہ جی وہ اب لیلۃ القدر کیسے منائے, جاگ ہی نہیں سکتے کیونکہ اب پتہ ہی نہیں چل رہا لیلۃ القدر کون سی ہے. مسلمانوں میں اب لیلۃ القدر میں جھگڑا جو ہو گیا ہے, تو کسی نے ایک دن روزہ رکھا تو کسی نے دوسرے دن روزہ رکھا, تو اب جی ہم لیلۃ القدر کے لیے تلاش نہیں کر سکتے, اب جاگ نہیں سکتے نا. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ کچھ تھا ہی نہیں نا, یہ خبریں, یہ ریڈیو, یہ اخبارات, میڈیا اتنا اسٹرانگ تو نہیں تھا. تو کیا طریقہ تھا کہ چاند دیکھ کر تم رکھو, تو جب چاند دیکھ کر آپ رکھیں گے تو مختلف عیدیں ہوں گی نا, علاقے دور ہے, پتہ ہی نہیں کہ کون کب کر رہا ہے. تو اپنے اسلام جو ہے نا وہ ریڈیو, ٹی وی اور میڈیا کا محتاج نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ آفاقی ہے, عالمگیر ہے. یعنی آپ پہاڑوں پر رہنے والا اگر وہاں پہ بجلی نہیں ہے تو اس کو کیسے پتا چلے کہ عید کیسے کرنی ہے؟ تو وہ آنکھ کھولے گا, آسمان کو دیکھے گا, پتا چلے گا روزہ کب رکھنا ہے اور عید کب کرنی ہے اور زکات, سال, چاند کا حساب, یہ گھٹتے بڑھتے چاند جو ہیں, یہ سورج. تو یہ ہے دوسری, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی چاند دیکھ کر اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے, عید کر رہا ہے, تو یہ بھی ہمیں کہ چاند دیکھ کر کرو, یہ بھی رسول اللہ کی سنت سے پتا چلتا ہے. اور دوسرا یہ کہ سن کر, آپ نے تو چاند نہیں دیکھا لیکن کسی علاقے میں چاند نظر آیا اور اس علاقے کے لوگوں سے خبر آپ تک پہنچ گئی, تو ایسا بھی ہوا ہے نا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا ایسا کہ بتایا, بدو جو تھے وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ عید ہو گئی ہے, یعنی ہمارے ہاں تو چاند نظر آ گیا, تو آپ نے کہا کہ پھر جو ہے وہ عید کر لیں, یعنی انہوں نے دیکھا تھا اور آپ نے اس کو تسلیم کر لیا, یعنی روزہ ہے یا چاند ہے. تو دوسروں کا سن کر اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ اگر نہیں دیکھا اور کہیں اور نظر آ گیا ہے اور آپ کو میڈیا کسی طریقے سے بھی خبر پتا چل گئی ہے اور آپ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو آپس میں لڑنے جھگڑنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ کرنا تو عمل چاہیے نا. اسی کو لے کے جو ہے پھر مسلمان کیا کرتے ہیں کہ بیٹھ جاتے ہیں. اور دوسری بات ہمیں کیا پتا چلتی ہے کہ یہ جو دن اور رات ہے نا, لیلۃ مبارکہ, ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے. سورۃ القدر میں دن اور رات دونوں کے مجموعے کے لیے ہے, صرف 12 گھنٹے کے لیے نہیں, 24 گھنٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہ جو آپ اپنے مطابق جب آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا, آپ اپنا جب شروع کر دیں گے عبادت کرنا, روزہ رکھنا, تو وہ آپ کو خیر مل جائے گی آپ کے مطابق, ہے نا. اب پاکستان کے لوگ ڈفرینٹ دن جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہیں, سعودیہ کے ڈفرینٹ دن, امریکہ کے دوسرے دن, کینیڈا کے دوسرے دن, تو اب اس کا مطلب ہے کہ انہی کی لیلۃ القدر ہے, آپ کی ہے ہی نہیں. تو اس بحث, یہ شیطان ہے جو شکوک اور شبہات ڈالتا ہے کہ لوگ اسی میں الجھے رہیں اور پھر عمل سے جو ہے وہ محروم ہو جائیں. تو اصل بات جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. تو اور شیطانی جو شبہات ہے اس کا ہمیں علاج کرنا چاہیے. تو شیطانی شبہات کا علاج کیا ہے؟ قرآن پرانی آیات اور احادیث، محکم آیات، کیونکہ جو قرآن میں آیات متشابہات ہیں، قرآن اس میں جو ہے الکا شیطان فی امنیت ہی، شیطان اس میں شکوک و شبہ ڈالتا ہے، اسی طرح ایسے موقع پر عام جو عوام ہوتی ہے، جو سادہ سے لوگ ہوتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، اور وہ اصل کام کرنے کی بجائے اسی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں. وہ ایک عورت آئی، اس نے نماز پڑھی، یہ پچھلے جمعے کی بات ہے، اور وہ میں اس کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی اسی مسجد سے، تو یہاں پہ کسی عورت نے اس کو کہہ دیا تھا کہ تو نے رکوع سجدہ ٹھیک نہیں کیا، تیری نماز تو نے غلط نماز پڑھی ہے. وہ ناراض ہوتی جا رہی تھی، چہرہ اس کا سرخ تار بولتی جا رہی تھی، ہم کوئی جاہل ہیں، ہم کوئی ان پڑھ ہیں، ہم نے بھی بچپن سے تعلیم حاصل کیا، ہمیں بھی سب پتا ہے نماز کیسی ہوتی ہے. اور ایک اور عورت تھی جو اس کو ساتھ ساتھ کہتی جا رہی تھی کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کا روزہ ہے، آپ غصہ نہ کریں. اور میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں، یعنی دعویٰ تو کیا جس نے بھی کیا، لیکن کتنے بھونڈے طریقے سے کیا. اور وہ عورت اپنے چہرے مورے سے ایسا لگ رہی تھی، ہو سکتا ہے وہ اکثر نہ آتی ہو، اور ہو سکتا ہے اس کو زیادہ نہ پتا، اور جتنا بھی اس کو پتا ہے وہ آ رہی ہے، وہ عبادت کر رہی ہے، تو اب اچھے طریقے سے پھر اس کو بتائے نا، اس کو آپ نے دین سے، مسجد سے بدل کر کے یہاں سے نکال دیا، پتہ نہیں اب وہ پھر آتی بھی ہے کہ نہیں آتی، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے دل میں شکوک اور شبہات اور پھر لڑائی جھگڑے کی کیفیت، تو یہ شیطان ہے نا. تو اصل بات کیا ہے کہ شکوک اور شبہات کی بجائے نیک نیتی کے ساتھ صراط مستقیم پر چلنے کی فکر کرنی چاہیے. اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی تو شیطان اس کی تمنا میں دخل انداز جو ہے وہ نہ ہوا ہو. یعنی گویا کہ جو بھی رسول اور نبی جو تھا، جب وہ جو کام کرتا تھا، ارادہ کرتا تھا، تو کیا ہوتا تھا، شیطان اس میں جو ہے وہ خلل انداز ہوتا تھا. تو شیطان کیا کرتا ہے، اس طرح خلل اندازیاں کیا ہی کرتا ہے. اگر اس کے مطلب آپ یہ لیں گے کہ تمنا کے معنی آپ آرزو کے لیں گے کہ تو نبی کی، رسول کی آرزو، خواہش، ارادہ کیا ہوتا ہے، اسلام غالب آ جائے، وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کرتے رہے پیغمبر، تو شیطان کیا کرتا ہے، رکاوٹیں ڈالتا ہے نا، کبھی جن اور کبھی انسانوں کی شکل میں، اور اہل مکہ انسان تھے نا جو رسول اللہ کے لیے رکاوٹیں ڈالتے تھے. اگر اس کا مطلب آپ کلام الہی کو سنانا لے لیں تمنا کا مطلب، تو شیطان کلام الہی میں شکوک، شبہات اور اعتراضات پیدا کر دیتا ہے، تو لوگ اس کے الٹے سیدھے مطلب لے کر پھر کہتے ہیں کہ ہم عمل کیسے کریں. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں پھر کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مٹا دیتا ہے، مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ، جو شیطان نے خلل اندازی کی ہے، جو شیطان نے شکوک شبہات ڈالے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اور اپنی آیات کو وہ پختہ کر دیتا ہے. اگر آپ اس کا ترجمہ یہ لیں گی کہ شیطان کی جو خلل اندازیاں ہیں، اگر آپ اس کا رکاوٹیں مطلب لیں گی تو اس کے معنی کیا ہیں، کہ شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے کہ نبی کی کوششیں، پیغمبر کی کوششیں کامیاب نہ ہوں، مشن فروغ نہ پائے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی سے کیے وعدے پورا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو پیچھے آج ہی آپ نے یہ بات پڑھی نا، وَلَيَنْسُرَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُ، کہ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، اور جو اللہ کے دین کو قائم کرے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دنیا میں اقتدار دے گا، اللہ اس کو کامیاب کرے گا، ہے نا. تو شیطان کتنا ہی شکوک اور شبہات ڈال کر یا کوششیں جو ہیں نبی کی، پیغمبر کی، مسلمانوں کی، اس میں رکاوٹیں ڈال کر اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورا کرتا ہے. اور دوسرے معنی کہ آیتوں میں، قرآن میں شکوک اور شبہات ڈالنا، تو اللہ تعالیٰ جو آیتیں متشابہ ہیں نا، اس کو کسی محکم آیت کے ذریعے جو ہے نا وہ واضح کر دیتا ہے. آگے سمجھ بات کی، دونوں باتیں کلیئر ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جو ہے وہ علیم اور حکیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم رکھنے والا ہے اور حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے بڑے ہی بہترین ہیں, وہ جو فیصلے کرتا ہے وہ بہتر فیصلے کرتا ہے, ہے نا. تو اس کا دراصل مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو خوب پتا ہے. علیم کا مطلب کیا ہے کہ شیطان نے کب اور کہاں خلل اندازی کی, اس کے کیا اثرات ہوئے, اور حکمت کیا اللہ کی کہ شیطان کے فتنوں کا اللہ توڑ کر دیتا ہے. پھر فرمایا لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم مرض. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا کیوں کرتا ہے, لیجعل تاکہ جو ہے وہ بنا دے, ما یلقی الشیطان جو کچھ شیطان نے ڈالا ہے, فتنتن فتنہ, تو تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے, للذین فی قلوبہم مرض, ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں مرض ہے. مرض کس چیز کا ہے؟ نفاق کا, کفر کا, شرک کا, ہے نا, جن کے دل میں نفاق کا روگ ہے. والقاسیۃ قلوبہم, اور جن کے دل جو ہیں وہ سخت ہیں, جن کے دل جو ہیں وہ بڑے ہی کھوٹے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جس کی نیت میں, اعتقاد میں فتور ہوتا ہے اور وہ صحیح طریقے سے عمل نہیں کرنا چاہتا, تو یہ جو شکوک اور شبہات ہیں نا, ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو دین سے جو ہے وہ دور کر دیتا ہے. تو یہ جو شکوک اور شبہات ہیں یہ کیا ہیں؟ سخت دل والوں کے اور جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا, ان کے لیے شکوک شبہات فتنہ بنتے ہیں, اچھے سچے پکے مسلمانوں کے لیے نہیں. ایک اہل شک ہے, ایک اہل ایمان ہے. اہل ایمان مضبوط ہوتے ہیں اور اہل شک جو ہیں وہ جو شکوک اور شبہات ہیں وہ اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. گویا کہ ایمان والوں پر شکوک شبہات کا اثر نہیں ہوتا, اور جن کی طبیعت میں کجی ہوتی ہے, نفاق ہوتا ہے, وہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس کا اثر لیتے ہیں. تو یہ جو آیت ہے, آیت نمبر 53, یہ بتاتی ہے کہ شیطانی وسوسے کن لوگوں پر اثر کرتے ہیں, یعنی شیطانی وسوسوں کا مختلف لوگوں پر مختلف اثر ہوتا ہے. تو جو ہوتے ہیں کمزور ایمان والے, منافق قسم کے لوگ, لیجعل ما یلقی الشیطان, اور یہ شکوک شبہات یہ کیا ہے, فتنہ بن جاتے ہیں. جو شیطان ڈالتا ہے, شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی فتنہ بن جاتی ہے. للذین فی قلوبہم مرض, ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں بیماری ہے. والقاسیۃ قلوبہم, اور جن کے دل جو ہیں وہ سخت ہیں, بالکل ہی سخت ہیں, یعنی شک سے بڑھ کر کفر کا یقین کیا ہوا ہے. کافر ہے نا جن کے دل سخت ہیں, بالکل بدلتے ہی نہیں, اور منافقوں کے بھی دل سخت ہے, یہ پگھلتے ہی نہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم جو ہیں شقاق یعنی سختی میں, اناد میں, بعید بہت دور نکل گئے ہیں. تو یہ جو شبہات کا کہنا مان رہے ہیں اور شبہات کو سچ سمجھ کر اس پر چل رہے ہیں, تو اس میں یہ لوگ بہت دور نکل گئے ہیں. تو یہ ظالم جو ہیں شقاق مخالفت میں, بعید بہت دور چلے گئے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ اللہ کے نبی کی بات مانتے, لیکن افسوس کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ حق کے مقابلے میں باطل میں ہی آگے جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ جو فی قلوب مرض سے مراد منافقوں کی طرف اشارہ, قاسیت القلوب سے اشارہ قریش اور یہودیوں کی طرف ہے. اور یہ جو بجائے اس کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں, یعنی مہلت تھی نا, اللہ پکڑ نہیں رہا ان کی سختی پر, ان کے نفاق پر, لیکن یہ ظالم لفی شقاقٍ بعید مہلت سے اور زیادہ کفر کو بڑھا رہے ہیں اور حق کے خلاف کھیل جو ہے وہ کھیلتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ان کو حق کے مقابلے میں باطل کو کرنے کی, گناہوں کو کرنے کی جو مہلت دی ہے نا, یہ ہے اس کا ان کو جو ہے وہ نقصان, اور یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ شیطان کے وسوسے, شیطان وسوسے ہی نہ ڈالے, ہے نا, تو اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ جو برے لوگ ہیں نا وہ الگ ہو جائیں، وہ پیچھے ہی رہ جائیں، منافق مسلمانوں کے ساتھ ہی نہ آئیں. یہ ہے حکمت. کیا حکمت ہے؟ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ عَلَى شِقَاقٍ بَعِيدٍ، تاکہ وہ جو ہے وہ اپنی جو نفاق ہے، جو اپنا کفر ہے، جو اپنے دلوں کی سختی ہے، اس میں اور دور جو ہے وہ چلے جائیں. اور دوسری اب حکمت بتائی جا رہی ہے کہ کیوں شیطان جو ہے وہ دلوں میں فتنہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے، کیوں نبی کی دعوت کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اور جو منافق ہیں وہ اور دور ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور تاکہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے، وَلَيَعْلَمَ، تاکہ وہ جان لے. کون جان لے؟ کہ تاکہ جان لیں الذین، وہ لوگ، اوت العلم، جنہیں علم دیا گیا ہے، اہل علم جو ہیں وہ اس بات کو جان لیں، انہ الحق من ربک، کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فیؤمنوا بہ، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں، فتخبت له قلوبهم، اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، وان اللہ لہاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم، یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. تو یہ جو فتنہ ہے، یہ شیطان کی چالیں ہیں، تو یہ آزمائش کس لیے ہے؟ تاکہ جو ہے وہ حق اور باطل کا فرق پتہ چل جائے. اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے اور بتاتے رہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر ایمان لائیں. آپ کی یہ تمنا تھی کہ وہ آپ کی قوم آپ پر ایمان لائے، لیکن شیطان نے اور قوم کے سرداروں نے جو کافر تھے آپ کی مخالفت بڑھ چڑھ کر کی، اور وہ لوگ جو تھے وہ ایمان ہی نہ لے کر آئے نا. تو یہ جو بھی آزمائشیں ہوتی ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن کے علم میں پختگی ہے ان پر ان کا ایمان مضبوط ہو جائے، وہ پوری یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے رب کی طرف جھک جائیں. یہ جو آیت ہے آیت 54، اس میں اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ جو آزمائش ہوتی ہے، جو امتحان ہوتا ہے، وہ نفاق اور ایمان کو پرکھنے کے لیے ہوتا ہے. منافق کیا کرتے ہیں؟ اور دور چلے جاتے ہیں. جو مومن ہوتے ہیں، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو وحی کے علم کو قبول کرتے ہیں اور ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ حق ہے رب کی طرف سے، تو نمبر ون وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، وہ اس پہ ایمان لے آتے ہیں، وہ بحثیں نہیں کرتے. مثلاً کچھ چاند کے مسئلے میں الجھے رہتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ نماز، روزہ، تراوی، نیکی کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں نا. عام پبلک کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ اس مسجد نے چاند کا آج کیوں فیصلہ کر دیا، دوسری مسجد نے کل کیوں فیصلہ کیا، یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے نا. تو عوام کا کام کیا ہے کہ آپ کے گھر کے پاس جو مسجد ہے آپ اس کو فالو کرتے ہوئے دل کی یکسوئی کے ساتھ آپ اپنا عمل کرنا شروع کر دیں، پریشان نہ ہوں اس بات پہ. اسی طرح قرآن واضح ہے، حدیث واضح ہے، اللہ کے نبی کی سنت واضح ہے، اس پر عمل کرنا شروع کریں، آخرت کی، موت کی، قیامت کی تیاری کرنی شروع کریں. اس بات کا انتظار تو نہیں کرنا چاہیے موت آئے گی تو دیکھا جائے گا. تو فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. کب؟ جب انہیں پتہ چل جاتا ہے اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ یہ قرآن حدیث ہی ہے، اللہ کے نبی کا پیغام ہے. دوسرا بات کیا کرتے ہیں؟ ایمان صرف نہیں لاتے، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل اس کے آگے جھک جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، دب جاتے ہیں. خبتا ایسی زمین کو کہتے ہیں جو نچلی ہو، نشیبی ہو. دل نیچے ہو گیا تو کیا ہے کہ دل دب گیا، دل جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے آگے بچھ گیا، توازو، انکساری، عاجزی اختیار دل نے کر لی ہے نا. اب دل میں نہیں کرتا، اب دل کیا کرتا ہے؟ بس جو اللہ نے کہہ دیا، میری خواہش، میری تمنا، وہ یہ نہیں کرتا. تو یہ ہے اہل ایمان، اہل علم کی خوبی. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور پھر بے شک اللہ ایسے ایمان لانے والے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. لَهَادِ الَّذِينَ، بے شک اللہ ہدایت دے گا، راستہ دکھائے گا. الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کون سا ان کو راستہ دکھائے گا؟ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم، صراط مستقیم کا راستہ جو ہے وہ دکھائے گا. اور لوگوں کا حال تو یہ ہے، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، انکار کرنے والے جو ہیں، وَلَا يَزَالُوا، اور وہ ہمیشہ کریں گے، زائل نہیں ہوں گے, کیا مطلب ہے زوال نہیں آئے گا, ہمیشہ کریں گے. کیا وہ لوگ الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا وہ کیا کریں گے, یعنی کفر کرنے والے ہمیشہ کریں گے, فی مریت منہ اس کی طرف سے شک میں ہی پڑے رہیں گے, پیغمبر کی طرف سے, قرآن کی طرف سے, آیات کی طرف سے, ہدایت کی طرف سے, مشرکین جو ہیں وہ شک میں ہی پڑے رہیں گے, منافق شک میں ہی پڑے رہیں گے. منافق بھی شک میں رہتا ہے نا, یہ کروں کہ نہ کروں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کب تک شک میں یہ لوگ رہیں گے, منافق, کافر, مشرک, یہودی, حتی تاتیہم الساعۃ, یہاں تک کہ الساعۃ آ جائے, الساعۃ سے مراد قیامت ہے, بغتۃً اچانک, یہاں تک کہ قیامت آ جائے اچانک, او یاتیہم عذاب یوم عقیم, یا پھر ان پر ایک منحوس دن کا جو ہے وہ عذاب آ جائے. اب مخالفین کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ ان کی مخالفتیں کیسی ہیں کہ یہ حق کو دیکھتے ہوئے بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں, یہاں تک کہ یا تو ان پر اچانک قیامت آ جائے گی, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ موت بھی قیامت ہے کیونکہ مہلت کی عمل ختم ہو جاتی ہے, اور دوسرا اس سے مراد انسان, یعنی قیامت, قیامت کی گھڑی جب دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اور یہ جو منحوس دن ہے یوم عقیم, اس سے کیا مراد ہے؟ عین کا میم کا مطلب ہوتا ہے بانج, جیسے سورہ زاریات آئی 29 میں ہے, قالت عجوز عقیم, وہ بولی کہ میں تو ایک بانج ہوں, یعنی ایسی عورت جس کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی, تو یعنی بے فیض, منحوس. تو ایسا دن جو بے فیض ہو, جو منحوس ہو, اس کا مطلب کیا ہے کہ جس دن کے بعد رات نہ آئے, وہ دن جس میں کوئی بھی خیر نہ ہو, جو خیر سے خالی ہو. اور ریح عقیم کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے, سورہ زاریات آیت 41, وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم. اور قوم عاد کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان پر منحوس ہوا بھیجی تھی, ہے نا, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایسی ہوا جس میں کوئی خیر نہیں تھی, کہ وہ بیجوں کو ادھر ادھر نہ کرتی, اور نہ ہی ایسی ہوا جو کہ بادلوں کو کھینچ کر لاتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دن کا عذاب ان پر آئے گا جو بڑا ہی منحوس ہوگا, گویا کہ اس دن یہ لوگ جو ہیں, اس دن کے بعد ان پر رات بھی نہیں آئے گی, وہ دن آئے گا منحوس, کوئی کوشش ان کی کامیاب نہیں ہوگی, کوئی چارہ گری نہیں ہوگی, کوئی مدد, کوئی ہیلپ کرنے والا, کوئی حامی اور ناصر ان کا نہیں ہوگا, بڑا سخت ان کا وہ عذاب آئے گا. تو یہاں پر جو ہے یہ دو ڈراوے دے کر پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الملک یومئذ للہ, الملک یومئذ للہ, اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی, اللہ کی بادشاہی لوگوں بڑی زبردست ہے, یحکم بینہم, اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا, اللہ ایمان لانے والوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان فیصلہ کرے گا, اللہ حق اور باطل کا ساتھ دینے والوں کے درمیان فیصلہ کرے گا, قاتل اور مقتول, جھوٹا اور سچا, خیر کا ساتھ دینے والا اور شر کا ساتھ دینے والا, جھٹلانے والا اور قبول کرنے والا, اللہ فیصلہ کرے گا. دنیا میں آج بہت سے ایسی باتیں اور کام ہیں کہ دل پکار اٹھتا ہے کہ اللہ تو عدل کر, تو جانتا ہے, تو دیکھ رہا ہے, تجھے سب کچھ پتا ہے, لیکن دنیا مجھے جھوٹا کہتی ہے, ہے نا, دنیا مجھے قاتل کہتی ہے. وہ ایک عورت کو نہیں کہا گیا تھا کہ تو نے جو ہے وہ باندی کو کہا گیا تھا کہ تو نے فلاں چیز جو تھی وہ چرا لی, آسمان سے چیل آئی جس نے اس جو ہے وہ ازار بند جو تھا, بڑا قیمتی ازار بند تھا جو چرایا تھا, تو اس نے آ کر وہ پھینکا اور پتا چلا کہ وہ کہتی ہے کہ وہ دن میرے لیے کون سا دن تھا, میری برات کا دن تھا, آزادی کا دن تھا. تو اصل بات کیا ہے کہ دنیا میں جتنے جھگڑے, کون نیک ہے کون بد ہے, کس کی نیت اچھی تھی کس کی نیت خراب تھی, کس نے اچھا کام کیا کس نے برا کیا, دنیا کے جج اور سپریم کورٹ ان چیزوں کا فیصلہ نہیں کر سکتی, کتنا ہی کر لے کمی بیشیاں ہوتی ہیں. الملک یومئذ للہ یحکم بینہم, اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی, وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم, پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے, ان کے لیے نعمتوں بھری جنتیں ہیں, نعمتوں بھری جنتوں میں وہ داخل ہوں گے. تو یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہیں جس کے نتیجے میں جنت ملے گی. تو دوسرا کردار کیا ہے؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ان کے لیے رسوا کرنے والا جو ہے وہ عذاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں مخالفین کو اور بتا رہے ہیں یہ بات کہ ایمان اور عمل صالح رکھنے والے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں, کفر کرنے والے اور ستانے والے اور انکار کرنے والوں کے لیے عذاب مہین ہے. تو دنیا میں رویے مختلف ہیں, آخرت میں انجام مختلف ہوگا. تو یہ تضاد ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل کیسے کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی بہترین توفیق عطا کرے.